بازی حصہ دوم پارٹ نمبر 6 مصنف ایم اے راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری۔ پھر جب آنکھ کھلی تو شام کے سائے تیزی سے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے مغرب کی جانب سے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے آشیانے کی طرف لوٹ رہے تھے۔ کتوں اور ان کے محافظوں کی آوازیں سنائی نہیں دیتی تھی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ جا چکے ہیں اور اب ہم اس جنگل میں ایک بار پھر آزاد ہیں۔ لیکن ہمارا یہ فیصلہ برقرار تھا کہ ہمیں چند روز یہیں چھپے رہنا چاہیے۔ دریا پر جانا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہوتا۔ چند روز کے بعد جب وہ لوگ ہماری طرف سے مایوس ہو جائیں گے تو نگرانی ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم وہاں پہنچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد نتیجہ جو کچھ بھی ہو، پوشیدہ رہنے کے لیے اس جگہ سے عمدہ جگہ اور کوئی بھی نہ تھی۔ یہاں ہم آسانی سے چھپے رہتے تھے۔ نیچے جھاڑیوں میں پھل موجود تھے جو ہمارے لیے وقتی سہارا بن سکتے تھے۔ پھلوں میں چونکہ نمی اچھی خاصی تھی، اس لیے پیاس بھی شدت سے محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں نے تو بعد میں یہ محسوس کیا کہ ہم اندرونی طور پر نہایت پرسکون ہیں۔ آرام کرنے کی وجہ سے تھکن بھی کافی حد تک دور ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی جانب نگاہ دوڑائی، سب کے سب ابھی تک سو رہے تھے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نیند کیسی ظالم شے ہے، ہر جگہ آ جاتی ہے اور انسان مردہ ہو کر پڑ جاتا ہے۔ اگر اس دوران محافظ اور کتے یہاں پہنچ جاتے تو بھلا ہمیں کون بچا سکتا تھا، کیونکہ گہری نیند سو رہے تھے۔ لیکن باہر صورت بچانے والا ایک ہاتھ ہمارے سروں پر موجود تھا۔ یقینی طور پر اگر اس کی منشا نہیں تھی تو پھر ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں تین موٹی موٹی شاخوں کے درمیان پھنسا ہوا بیٹھا تھا اور بڑے اطمینان سے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اللہ دین کی حرکات ابھی تک تو ناگوار محسوس ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں یہ شخص مجھے خطرناک سا لگتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کا دل صاف نہیں اور وہ صرف یہاں سے نکلنے کے لیے ہم لوگوں کا سہارا لیے بیٹھا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک ایسی کوئی بات تھی نہ، باہر آزاد دنیا میں جانے کے لیے اس کا جو دل چاہے وہ کرے، ہم میں سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن بس دل میں یہ احساس تھا جس کی بظاہر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ میں خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتا رہا اور اپنے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک بار پھر ماضی کی پرچائیاں میرے ذہن میں رقصاں ہونے لگی۔ اگر علادین کی آواز نہ سنائی دیتی تو نہ جانے میں کب تک خیالات میں ڈوبا رہتا۔ علادین اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاؤں درخت کی شاخ سے نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی ہوٹل کے کمرے میں موجود ہیں۔ دیکھو ان سسروں کو کتنے مزے سے سو رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جاگنے کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ کتوں وغیرہ کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ لوگ یہاں ہماری موجودگی سے مایوس ہو کر واپس چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہاں پوشیدہ رہنا ہوگا۔ ابھی ہم آگے کے سفر کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، تم لیڈر ہو، تمہاری کسی بات سے انحراف ممکن نہیں۔ میں نے فوراً ہی جواب دیا اور علادین خاموشی سے کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا دوست، تم یہاں کیسے پہنچے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم کوئی عام آدمی ہو، لڑائی بھڑائی کے گر بھی جانتے ہو، سمجھدار اور پڑھے لکھے انسان بھی لگتے ہو، طاقتور بھی ہو اور نڈر بھی۔ اس کے باوجود تم ایک عام آدمی کے انداز میں سوچتے ہو۔ پھر کیا کروں، دولت کمانے کے لیے گدھوں کی طرح محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے دوسرے طریقے بھی تو ہوتے ہیں، اسمگلنگ، ڈاکہ زنی، بلیک میلنگ اور دوسرے کاروبار، جن کے ذریعے دولت کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے کام ہر شخص کے بس کا روگ تو نہیں ہوتے، بے شک، لیکن بعض اوقات کوئی تجربہ کار ساتھ مل جائے تو آسانیاں فراہم ہو جاتی ہیں، اور تمہیں ایسا ساتھی مل سکتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو تو میں اس کی شاگردی قبول کر لوں گا۔ شاگردی نہیں دوستی، میں تمہیں اس کی پیشکش کرتا ہوں۔ فی الحال یہ گفتگو ہوگی، لیکن اگر ہم بخیر و خوبی یہاں سے نکل گئے تو پھر کام شروع کریں گے۔ تمہیں ایک خاص جگہ پہنچنے کی جلدی تو نہیں؟ قطعی نہیں، ان حالات میں کبھی گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ ناکام شکل لے کر گھر جانے سے تو نہ جانا ہی بہتر ہے۔ زندہ باد، پھر اپنے یار کے کارنامے دیکھو۔ ہم ذہنی طور پر عام لوگوں سے الگ ہیں، چنانچہ ہماری یہ برتری قائم رہنی چاہیے۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں نے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ اس وقت یہی مناسب لگتا تھا۔ ایک ہفتے تک ہم اسی جنگل میں چھپے رہے اور پھر مکمل اطمینان کرنے کے بعد ایک بار پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ ہمارے پاس دو رائفلیں موجود تھیں، اس کے علاوہ ہتھوڑے بھی ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ ہمارا رخ دریا کے کنارے آباد بستی کی طرف ہی تھا۔
یہ اندازہ نہیں تھا کہ بستی تک پہنچنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا، کیونکہ اصل راستے سے ہم ہٹ چکے تھے۔ بہر صورت ہم سفر کرتے رہے، راستے میں بے پناہ رکاوٹیں آئیں۔ سانپ اور دوسرے حشرات الارض جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے زندگی کے کسی لمحے میں یہ نہ سوچا تھا کہ کبھی ایسے حالات سے بھی گزرنا پڑے گا، لیکن جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہم سفر کر رہے تھے، مشرق کی طرف سے آہستہ آہستہ چاند آسمان پر بلند ہونے لگا اور اس کی زرد روشنی نے جنگل کا اندھیرا دور کر دیا۔ اس طرح ہمیں سفر میں آسانی مل گئی۔ سرد ہوا کے جھونکے بدن کو چھو رہے تھے، اور پھر اسی رات ہم نے دریا کے کنارے آباد بستی کو غور سے دیکھا۔ کچے مکانات چاندنی میں کھلونوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ اس کے درمیان خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ ہم بستی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور پھر اس کے قریب پہنچ گئے۔ پوری بستی ویران معلوم ہو رہی تھی۔ پھر کسی طرف سے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی اور ہمارے قدم رک گئے۔ کتے کی اس آواز کا جواب دوسرے کتے نے بھی فوراً ہی دے دیا، اور پھر کتوں کا اچھا خاصا گروہ جمع ہو گیا اور انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس صورتحال سے ہم گھبرا گئے تھے۔ ہم نے رائفلیں سنبھال لی اور ہتھوڑے لے کر کتوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کتے ہمارے پاس نہ آئے۔ بستی میں تمام لوگ جاگ گئے۔ اس کے باشندے ہاتھوں میں لاٹیاں، کلہاڑیاں اور شاید بندوقیں لے کر باہر نکل آئے اور ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ علاؤالدین نے اس صورتحال کا خاموشی سے جائزہ لیا۔ بستی والے پورا گروہ بنا کر ہماری طرف کو چل پڑے۔ وہ ہماری طرف سے بالکل ہوشیار تھے، اور پھر ان میں سے کسی نے عربی زبان میں کچھ کہا۔ بات سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ علاؤالدین نے دو قدم آگے بڑھ کر کہا، ہم کے گاروں کے مہمان ہیں، اسے ہمارے بارے میں اطلاع دے دو۔ دوسروں میں سے کسی نے یہ بات سنی ہو یا نہ، لیکن خوش قسمتی سے کیگارون بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ اس نے دوسرے لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور ہمارے پاس پہنچ گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے انگلش میں پوچھا، اور پھر شاید قریب آ کر اس نے علاؤالدین کو پہچان لیا۔ دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور علاؤالدین سے ہاتھ ملانے لگا، اور گلے مل کر ہنس کر دونوں عربی میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ دوسرے لوگ عربی میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس چل پڑے۔ کہ گارو ہمیں لے کر اپنے مکان کی طرف چل پڑا۔ ایک کچے مکان کے بڑے احاطے میں داخل ہو کر اس نے کسی کو آواز دی۔ اس ہنگامہ خیزی سے گھر کے سبھی لوگ جاگ گئے تھے۔ بہرحال ایک کمرہ کھولا گیا، اس میں مخصوص قسم کا فرنیچر پڑا تھا۔ کہ گارو نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر ایک نوجوان سے عربی زبان میں کچھ لانے کو کہنے لگا۔ وہ چلا گیا۔ پھر اس نے گہری نگاہوں سے ہم سب کو غور سے دیکھا۔ یہ سب تمہارے ساتھی ہیں؟ خیریت سے یہاں پہنچ گئے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا؟ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرار ہونے والے تم ہوگے۔ وہ لوگ تین دن تک یہاں پڑاؤ ڈالے بیٹھے رہے۔ گواسکر کے آدمی؟ علاؤالدین نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، انہی کی بات کرتا ہوں۔ آدھی رات کو لانچوں کے ذریعے یہاں پہنچے تھے، پوری بستی گھیرے میں لے لی تھی، ایک ایک مکان کی تلاشی لی تھی۔ خود کو بہت زیادہ چلاک سمجھتا تھا، لیکن کہ گارو ہنسنے لگا، پھر بولا، اس کے بعد انہوں نے بن سالک کو اطلاع کی کہ پانچ مفرور اگر یہاں پہنچ جائیں تو انہیں فوراً اطلاع دی جائے۔ بن سالک کون ہے؟ اس بستی کا سردار۔ اس کے بعد تین دن تک ان کی لانچیں سمندر میں چکر لگاتی رہیں، اور جب ڈیزل ختم ہونے لگا تو واپس چلی گئیں۔ ان کے بے شمار آدمی سراغ رساں کتوں کے ساتھ جنگل میں کئی دن تک پھرتے رہے۔ کیا وہ تم تک نہیں پہنچے؟ کیگارو نے کہا، پہنچے تھے لیکن ہمیں نہ پا سکے۔ مجھے اندازہ ہے تم بہت چالاک آدمی ہو، کیگارو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا جسے کیگارو نے ہدایات دی تھی گرم گرم چائے لے کر اندر آ گیا۔ اس وقت دنیا کی سب سے لذیذ شے ہمیں چائے لگ رہی تھی۔ ایک ایک پیالی سے طبیعت نہ بھری، لیکن ظاہر ہے دوسری طلب نہیں کی جا سکتی تھی۔ علاؤالدین کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، تمہیں ہماری وجہ سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی کیگارو؟ کیسی پریشانی؟ بن سالک کو ہمارے پہنچنے کی اطلاع مل جائے گی، پھر کیا وہ ہمیں گرفتار کروا دے گا یا واپس قید خانے بھجوا دے گا؟ علاؤالدین نے پوچھا، اور کیگارو ہنسنے لگا، ہرگز نہیں۔ بستی والوں کو بس اس وقت تک تمہارے بارے میں تشویش تھی جب تک تمہاری کوئی شناخت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری شناخت کروا دی ہے، اب تم سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ اس خطرناک ماحول میں ہم ایسے گزارا تو نہیں کر رہے نا؟ ہمارے درمیان مثالی اتحاد بھی ہے، حالانکہ تمہاری تعداد سے سب سمجھ گئے ہوں گے کہ تم لوگ کون ہو، لیکن بس وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے تم سے شناسائی کا اظہار کر دیا اور اب تم پوری بستی کی پناہ میں ہو۔ تمہارے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ تو واقعی قابل فخر بات ہے. علاءالدین بولا، کسی اور شے کی ضرورت ہو تو بتا دو، میں انتظام کر دوں گا. کہ گاروں نے کہہ دیا، نہیں شکریہ، تھکے ہوئے ہیں بری طرح، بس ہمارے آرام کا بندوبست کروا دو. علاءالدین نے کہا اور کہگارو اٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے لیے ایک کمرے میں فرشی بچھا دی گئی، گاؤ تکیے لگا دیے گئے اور کہگارو ہمیں آرام کرنے کے لیے کہہ کر چلا گیا. ہم سب لیٹ گئے. واقعی اب تھکن کا شدید احساس ہونے لگا تھا، لیکن مجھے نیند نہ آئی. علاءالدین بھی جاگ رہا تھا. ہمارے تینوں ساتھی البتہ سو گئے. تمہیں اس شخص پر مکمل اعتماد تو ہے نا علاءالدین؟ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، لیکن اگر کوئی مشکل پیش آئی تو دیکھا جائے گا. علاءالدین نے بھی جواب دیا. دوسری صبح ہمیں عمدہ قسم کا ناشتہ پیش کیا گیا. کہ گارو بڑی خوش اخلاقی سے آیا. ناشتے کے بعد علاءالدین کو وہ اپنے ساتھ لے گیا. ہم لوگ اسی جگہ بیٹھے رہے. کہ گارو نے کہا تھا، تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہوگا، بظاہر تو کوئی خطرہ نہیں، مگر ہمیں ہوشیار بھی رہنا پڑے گا. ممکن ہے وہ اب بھی تم لوگوں کی تلاش میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا، اور وہ دونوں باہر چلے گئے. کوئی خاص احساس دل میں نہ تھا، دونوں رائفلیں یہی موجود تھی. پھر علاءالدین کے بارے میں بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. خامخواہ کے خدشات کا شکار ہو کر فوری طور پر کوئی قدم اٹھانا مناسب نہ تھا. رات کو میرے پاس ہی لیٹ گیا تھا اور پھر اس نے پرخیال انداز میں کہا، میرے اور تمہارے درمیان ایک بات ہوئی تھی منصور، کیا خیال ہے، نئی زندگی کے آغاز کے لیے تیار ہو؟ میں سمجھا نہیں، میں نے چونک کر کہا. یہاں سے نکلنے کا بہترین چانس مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دولت کا حصول بھی ممکن ہے. میرے خیال میں ہم دونوں کم از کم 10-10 ہزار روپے کے مالک بن سکتے ہیں، اور اگر داؤ لگ جائے تو لاکھوں کا کاروبار ممکن ہے. کہ گارو سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میں نے فوراً ہی سوال کیا. ہاں شاید میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ لوگ عجیب و غریب فطرت کے مالک ہیں، ہر قسم کی مجرمانہ کاروائی کرتے ہیں اور اس جزیرے پر آباد ہی اسی لیے ہیں. حالانکہ یہ جزیرہ عام راستوں سے ہٹ کر ہے، لیکن ان کے خیال میں یہ ان کے لیے بہت زیادہ محفوظ پناہ گاہ ہے، اور پھر خاص طور سے یہ سمگلروں کا جو اڈا ہے، اس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ بچت ہے. ایک طرح سے یوں سمجھو کہ ان کا تعلق بھی انہی سمگلروں سے ہی ہے، لیکن یہ اب براہ راست ان کے ملازم نہیں، البتہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. تعجب ہے کیسا کام کرتے ہیں، جبکہ ان کے مزدوروں کو بھی پکڑ کر ان کے حوالے نہیں کیا جاتا. یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ کیگارو ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. دراصل یہاں اس بستی کا سردار تو بن سالک ہے، لیکن ہر شخص اپنے طور پر کام کرنے کے لیے آزاد ہے. وہ اپنی آمدنی کا ایک چھوٹا سا حصہ سردار کو بھی دیتے ہیں. یوں سمجھ لو کہ یہ بستی ایک پورا خاندان ہے، اور اس خاندان میں سب ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں. بہت اچھا طریقہ ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا. پھر پوچھا، کیا پیشکش کی ہے کیگارو نے؟ بس کچھ غلام ہیں ان کے پاس، کہتا ہے کہ تقریباً 10 یا 11 افراد ہیں، مرد ہیں، انہیں ایک کشتی میں لے کر یہاں سے تقریباً 30 میل دور جزیرے میں فروخت کرنا ہے. وہ جزیرہ غلاموں کی منڈی ہے، وہ بھی عام راستے سے ہٹ کر ہے، لیکن وہاں بڑی بڑی لانچیں اور جہاز آتے ہیں جو اسی قسم کے کام کرتے ہیں. کیگارو چاہتا ہے کہ اس کے یہ غلام ہم لے کر چلے جائیں. وہ ہر غلام کے عوض 2-2 ہزار روپے کمیشن دینے کو تیار ہے. اس طرح سے تقریباً 22 ہزار روپے بنتے ہیں. چنانچہ میں نے اس سے یہی کہا کہ میں اپنے دوست سے مشورہ کر لوں. میرے خیال میں منصور، یہ تو خامخواہ کی ایک رقم ہاتھ آ رہی ہے. کہ گارو اپنے دو آدمی بھی ہمارے حوالے کرے گا جو غلاموں کے منتظمین ہوں گے. بڑی چالاکی سے کام کر رہے ہیں یہ لوگ. میں نے پوری تفصیل سنی. فی الوقت اس کے خیال میں جزیرہ چھوڑنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ ہماری تلاش بھی ہو رہی ہے. یہ غلام بھی خطرے میں ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ غیر متعلقہ لوگوں کے ہاتھ ان غلاموں کو منڈی روانہ کر دیں، اور اس کے لیے کہ گارو نے مجھ پر اعتماد کیا ہے. مقصد یہی ہے کہ ہم ان غلاموں کو ایک مخصوص باڑے تک پہنچا کر رقم وصول کر کے ان کے آدمیوں کے حوالے کر دیں. اس کے بعد ہمیں آزادی ہے، جہاں چاہیں نکل جائیں. میں ششدر سا رہ گیا. اس جدید دور میں بھی غلاموں کی خرید و فروخت کا تصور ممکن تھا، لیکن جو کچھ میں نے سنا تھا اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت تو ضرور ہوگی، بشرطے کہ علاءالدین کوئی چال نہ چلتا ہو. لیکن میں تہیا کر چکا تھا کہ حالات کچھ بھی ہوں، علاءالدین سے بگاڑ ممکن نہیں. چنانچہ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، انوکھی پیشکش کی ہے علاءالدین نے، کیا تم نے غلاموں کی تجارت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں یا نہیں؟ ہاں، کافی بات چیت ہوئی ہے. وہ جزیرہ ان لوگوں کی زبان میں بادیان کہلاتا ہے، بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے وہاں. باقاعدہ دلال ہوتے ہیں جو رابطہ قائم کر لیتے ہیں، باقی کام انہی کا ہوتا ہے، اور اس دور میں ان حالات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں میری تو آنکھیں کھل گئیں منصور، میرا خیال ہے تقدیر ہر انسان کو ایک چانس ضرور دیتی ہے، جب تک انسان اپنی جگہ نہ چھوڑے اسے کچھ نہیں ملتا۔ تم میرے ساتھی بن جاؤ، میں کروڑ پتی بنا دوں گا تمہیں، یقین کرو منصور، کروڑ پتی، پھر ارب پتی، دولت ہمارے قدموں میں ڈھیر ہوگی، دولت ہی دولت۔ علادین کی آنکھوں میں شیطان ناچ رہا تھا، میں چند لمحات خاموشی سے اس کی شکل کو غور سے دیکھتا رہا، پھر میں نے گہری سانس لے کر پوچھا، وہ کس طرح؟ علادین، یار غور کرو، ہمارے وطن میں مشرق وسطی سے دولت سمیٹنے کی وبا کس قدر عام ہے، ہر تیسرا آدمی دبئی، کویت، مسقط، شارجہ، سعودی عرب پہنچنے کے خواب دیکھتا ہے، وہاں دولت کے درخت تو نہیں اگے ہوئے نا، اور وہاں سے دولت سمیٹ کر لے آنا چاہتے ہیں۔ بے شمار ریکروٹنگ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، کچھ صحیح اور کچھ فراڈ، فراڈ ایجنسیاں ناجائز ذرائع سے ان لوگوں کو یہاں لا پھینکتی ہیں، کچھ یہاں چھپ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ ناکام۔ ہم اس پروگرام میں کچھ تبدیلیاں کیوں نہ کر لیں؟ مثلا میں نے پوچھا، غور کرو منصور، ریکروٹنگ ایجنسی 10-10 5-5 ہزار روپے لے کر ان لوگوں کو وہاں پہنچاتی ہیں، ہم یہاں سے ان کے لیے نوکریاں لے کر جائیں گے، ہم ایسے لوگوں کی حیثیت سے وہاں پہنچیں گے جو بھرتی کرنے آتے ہیں، 2-3 آدمیوں کا بندوبست کرنا ہے جن میں کچھ مشرق وسطی کے باشندے ہوں گے اور نہ بھی ہوں گے تو بنا دیے جائیں گے۔ یہ لوگ ایک بہت بڑی کمپنی کے لیے مزدور لے کر جائیں گے، لیکن یہ مزدور براہ راست بادیان پہنچیں گے اور یہاں فروخت کر دیے جائیں گے، دولت ہی دولت، ایک ایک غلام 25 اور 30 ہزار میں فروخت ہو جاتا ہے، تم اندازہ کرو کیا کیفیت ہوگی، اس 5 ہزار افراد کو یہاں پہنچا دینا کون سی بڑی بات ہے۔ میرا دل بیٹھنے لگا، انسانیت کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا، کیسا انوکھا لیکن مکروہ منصوبہ تھا، آج علادین کے ذہن میں کیا آ گیا، کل کسی اور کے ذہن میں ہوگا، اور اپنے ماحول سے پریشان لوگ تلاش معاش میں سرگرداں ان بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، اور اس کے بعد کی زندگی ان کے لیے موت سے بھی بدتر ہوگی، ہاں موت سے بھی بدتر۔ میں سوچتا رہا، زمانہ نہ جانے کتنے ہولناک مصائب کا شکار ہے، خونخوار بھیڑیے اپنی سرخ زبانیں نکالے چمکدار آنکھوں سے ان مظلوموں کی جانب نگراں بنے بیٹھے ہیں کہ یہ کہاں چوک جائیں اور وہ انہیں دبوچ لیں۔ علادین جیسے شخص اس روئے زمین پر ہر سو بکھرے پڑے ہیں، اور کوئی ایک شخص ان بھیڑیوں کو فنا نہیں کر سکتا، لیکن کوئی بھی ایک شخص اگر انہیں فنا کرنے کی قوت رکھتا ہے تو ایک بھیڑیے کو مار دینا بھی ثواب ہی ہوگا۔ علادین جیسے لوگوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، کسی بھی قیمت پر نہیں، ورنہ وہ لاکھوں گھرانوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ میری خوشبختی تھی کہ علادین کا منصوبہ میری سمجھ میں آ گیا تھا، اس سے قبل کہ یہ منصوبہ پھیلے اور دوسرے لوگ بھی اس کے انداز میں ہی سوچیں، اس کے ہم نوا بن جائیں اور اس پر عمل شروع کیا جائے، علادین کو موت سے ہمکنار کر دینا بہتر ہوگا۔ میرے دل میں نفرت کا طوفان امڈ رہا تھا، لیکن میں اب مصلحت کو بھی سامنے رکھتا تھا، زمانے نے جو تجربات سکھائے تھے ان کے تحت میں جانتا تھا کہ کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے اچھائی کا پرچار فوری طور پر کر دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وقت کا انتظار مناسب ہوتا ہے، اور مجھے اسی وقت کا انتظار کرنا تھا۔ علادین جیسے شخص کی زندگی بہت سو کے لیے موت کے مترادف تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر علادین نے پوچھا، کیا سوچنے لگے منصور، تمہارا اس منصوبے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ منصور نے جواب دیا، تمہارے اس منصوبے کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، اتنا شاندار منصوبہ ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بھی فوراً جواب دیا، ہاں، اور ہم پہلے آدمی ہوں گے جو اس سلسلے میں جدید پیمانے پر کام کریں گے۔ لطف آ جائے گا منصور، لطف۔ میں تم سے کچھ اور باتیں بھی کروں گا، لیکن وقت سے پہلے ساری باتیں کر لینا مناسب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، میں ہر مرحلے پر تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، بے فکر رہو، میں بھی سمجھدار آدمی ہوں اور یہ سمجھ چکا ہوں کہ اس دنیا میں کچھ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے سے کمزور انسان کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ بالکل بالکل، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ تم کو پیس کر کھا جائے گا، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ وہ بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ سو گیا، لیکن مجھے رات کے تیسرے پہر تک بھی نیند نہ آئی۔ خیالات کی یلغار تھی جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھی، میں کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسری صبح کوئی خاص بات نہ ہوئی، ناشتے کے بعد علادین کے گاروں کے ساتھ چلا گیا۔ شام کو واپس آیا اور بولا، ہمیں یہاں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا پڑے گا منصور، تیاریاں مکمل ہیں، البتہ ہمارا سفر ذرا مخدوش سا ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایک بہت بڑی بادبانی کشتی کے ذریعے سفر کرنا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، ہماری تو ساری زندگی خطرات سے پر ہے، اس سلسلے میں پریشان ہونے سے کیا فائدہ۔ بے شک، ویسے ان تمام لوگوں کا اتحاد بھی بے مثال ہے، میں ان سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوا ہوں۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، میری ملاقات بن سالک سے بھی ہو چکی ہے، وہ 10 کلو چرس بھی ہمارے ہاتھ بھیج رہا ہے، اس کا کمیشن بھی ہمیں الگ ملے گا۔ بہت خوب، یہ تو بہت عمدہ بات ہوئی نا، جزیرے والوں کو یہ لوگ کچھ بھی نہیں گردانتے، بظاہر یہ ان سے خوفزدہ رہنے کی اداکاری کرتے ہیں، لیکن ان کے زمین دوست تہخانے اسلحے سے بھرے پڑے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کبھی اگر تصادم کی نوبت آ بھی گئی تو وہ انہیں ختم کر ڈالیں گے۔ چونکہ ان لوگوں کی وجہ سے انہیں ایک سمت کا تحفظ حاصل ہے، اس لیے ان کا خیال ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی بہتر ہے۔ یہاں تو ہر چیز کاشت ہوتی ہے، چرس، بھنگ، افیون، سب کچھ تیار کی جاتی ہے، یہ سب تو ان سب سے بڑے سمگلر ہی ہیں۔ کمال ہے، میں نے حیران ہونے کے انداز میں کہا۔ بہرحال علادین خود ہی اس سلسلے میں ساری کاروائی کرتا رہا، مجھے اس نے صرف باتوں کی حد تک شریک رکھا۔ اس جیسے آدمی سے ہر طرح کی توقع رکھی جا سکتی تھی، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھ سے دھوکہ کر رہا ہو۔ یہ بات میں نہیں بھول سکتا تھا کہ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور آئندہ اس کے ذہن میں کیا پروگرام تھا یہ میں نہ جانتا تھا، لہذا میں نے بھی خاموشی مناسب سمجھی۔ زیادہ ذہانت کا مظاہرہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں، دوسری طرف کے حالات بھی پرسکون تھے۔ گواسکر کے آدمی ہمیں تلاش تو کر رہے ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی اس طرف نہیں آیا تھا۔ البتہ میں نے علادین سے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا، اس طرف سے تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں کہ انہیں ان لوگوں پر اعتماد ہے، لیکن کیا انہوں نے ہماری تلاش ختم کر دی ہوگی؟ تم گواسکر کی بات کرتے ہو؟ ہاں، ان کے پاس جدید اور تیز رفتار لانچے ہیں۔ کیا جنگل کے علاوہ وہ سمندر کی نگرانی نہ کرتے ہوں گے؟ اس بات کا پورا پورا امکان ہے۔ اس کے لیے کوئی بندوبست کیا ہے؟ ہاں، ہمیں مقامی لوگوں کی شکل میں سفر کرنا ہوگا۔ آج ہمارا میک اپ کیا جائے گا، سارے انتظامات کے بعد ہی ہم روانہ ہوں گے۔ دوبارہ تو ان لوگوں کے چنگل میں نہیں پھنس جائیں گے نا؟ دوپہر کے بعد یہ کام بھی ہو گیا۔ مخصوص طرز کی داڑیاں اور مونچھیں ہمارے چہروں پر چپکا دی گئیں، ایک خاص روغن چہرے پر مل کر رنگت بھی بدل دی گئی، مقامی لباس پہننے پڑے۔ پھر ہم اس بڑی بادبانی کشتی پر پہنچ گئے جو ایک چھوٹا موٹا جہاز لگتا تھا۔ چار بادبان اس پر لگے ہوئے تھے، غلاموں کے لیے ایک الگ جگہ مخصوص بنی تھی۔ یہ غلام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر کشتی پر پہنچائے گئے تھے۔ ان میں چار یمن کے باشندے تھے، 5 مصری اور 2 کا تعلق ایشیا سے تھا، شاید ہندوستان کے رہنے والے لگتے تھے۔ بری حالت تھی بیچاروں کی، زندگی ان پر کٹھن تھی، بیڑیوں کے لوہے سے ان کے جسموں پر زخم پڑ چکے تھے اور وہ شدید اذیت کا شکار تھے۔ چار ملاح ہمارے ساتھ تھے اور 5 افراد ہم ٹوٹل تھے۔ وصول شدہ رقم ہمیں ان ملاحوں کے حوالے کرنی تھی۔ بڑی الجھی ہوئی کیفیت لگتی تھی، مجھے اب بھی علادین کی بات کا یقین نہ تھا۔ یقیناً وہ کسی جگہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن سچ کو تلاش کرنے کا کوئی ذریعہ بھی تو نہ تھا، اس لیے خاموشی بہتر لگتی تھی۔ ہمارے پاس 2 بندوقیں تھیں، مزید 2 رائفلیں ہمارے حوالے کر دی گئیں، اور ان کے ساتھ ہی تھوڑا سا میگزین بھی۔ میں نے ساحل سمندر پر بن سالک کو دیکھا، ایک طویل القامت عرب تھا، چہرے سے خشونت ٹپکتی تھی لیکن لہجہ بے حد نرم تھا۔ علادین نے میرا اس سے تعارف کروایا اور اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملا لیا۔ گلاب اور دوسرے 2 آدمیوں کو پس منظر میں رکھا، اگر علادین میرے خلاف کوئی چال بھی چل رہا تھا تو وہ بہت گہری تھی، اور مجھ پر اس کا اظہار کسی طور بھی ہونے نہ دیا جا رہا تھا۔ میں تو اب انسانوں کی طرف سے تقریباً مایوس ہی ہو چکا تھا، ہر شخص کے لیے میرے دل میں کوئی شک و شبہ موجود تھا، اس لیے علادین پر بھی کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اور مستعد تھا کہ جب بھی میرے خلاف کوئی سازش ہوگی تو اس سے نمٹنے کے لیے مجھے کوئی دقت بھی نہ ہوگی۔ غلاموں کو کشتی میں پہنچا دیا گیا، کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں ساتھ کر دیا گیا، پینے کے پانی کے ڈرم ایک طرف رکھ دیے گئے۔ چاروں ملاح بادبان کھولنے لگے، گویا اب ہمارا سفر بالکل تیار تھا۔ ہماری شکلیں بدل چکی تھی اور گلاب مجھے اس شکل میں دیکھ کر بار بار مسکرانے لگتا۔ معصوم سا آدمی تھا، گو اس دوران اس سے کوئی خاص بات بھی نہ ہوئی تھی۔ ان بیچاروں نے تو خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، یہ بھی نہیں پوچھا تھا انہوں نے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، وہ تو صرف یہاں سے نکل جانے کی خوشی میں مست تھے۔ بالآخر بادبان کھول دیے گئے اور ساحل پر کھڑے ہوئے لوگوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر ہمیں الوداع کہا۔ علاؤالدین کی کیفیت یہاں سربراہ کی سی لگتی تھی، چاروں ملاح بھی اس کے احکامات کی پابندی کر رہے تھے۔ علاؤالدین رائفل ہاتھ میں لیے، دونوں کندھوں پر کارتوسوں کی پیٹیاں لگائے، کشتی کے ایک بلند حصے پر کھڑا ہوا چاروں طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں گلاب اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس دوران میں میری اس سے کوئی بات چیت بھی نہ ہوئی، بس میں خاموشی سے کشتی کے دونوں سمت دور دور تک سمندر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بادبانوں میں ہوا بھر چکی تھی اور کشتی کی رفتار کافی تیز ہو چکی تھی۔ ملاح تجربہ کار تھے اور اس رفتار کو مناسب کنٹرول سے چلا رہے تھے اور اسی رفتار کو مناسب طریقے سے کنٹرول کر رہے تھے۔ انہوں نے جو سمت اختیار کی تھی وہ جزیرہ بادیان کی طرف ہی جاتی تھی اور اپنی اس رفتار سے مطمئن بھی تھے۔ ہم سمندر میں سفر کرتے رہے، اس وقت شام کا جھٹپٹا ہو چکا تھا جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رات ہو گئی اور سمندر کو تاریکیوں نے گھیر لیا۔ میں خاموشی سے ایک بادبان کے ڈنڈے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور سمندر کو دیکھتا رہا۔ بادبانی کشتی سے سفر کا یہ پہلا موقع تھا زندگی میں۔ بیچارے غلام گردنیں جھکائے خاموش بیٹھے تھے، ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ وہ اپنے مقدر سے قطن مایوس ہو چکے تھے اور یہ یقین کر چکے تھے کہ اب زندگی میں ان کے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ لیکن میرے سینے میں آگ سلکنے لگی۔ انسانیت سے محبت کرنا میں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، ہر چند کہ اس دنیا نے مجھے ٹھوکروں کے سوا کچھ بھی نہ دیا تھا، اور ان ٹھوکروں سے میرے اندر بھی یہ فطرت پیدا ہو چکی تھی کہ میں کسی بھی انسان سے محبت نہ کروں، کوئی کسی کے لیے زندگی تج نہیں دیتا۔ اپنے بارے میں سوچنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اپنی زندگی کو سکون مل جائے تو اس کا مقصد اچھا لگتا ہے کہ ہم نے سب کچھ پا لیا۔ لیکن انسانیت اس بات کی نفی کرتی ہے، دل کے انتہائی گوشوں میں محبت کی ایک شمع ہمیشہ روشن رہتی ہے، اور اگر اس شمع کو بھڑکنے کا موقع مل جائے تو انسان پارس بن جاتا ہے۔ میں حالات سے مایوس ہو چکا تھا، میری جو کیفیت تھی اس کا آپ اندازہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فطرت انسانی میں کچھ ایسی خوبیاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ کسی طور اسے مرنے نہیں دیتی۔ شاید اسی جذبے پر دنیا قائم ہے، ورنہ یہ دنیا کبھی کی تباہ ہو چکی ہوتی۔ کوئی کسی کا ہمدرد اور غم گسار نہ ہوتا، سب اپنے اپنے مصائب میں الجھ کر ایک دوسرے کی محبتوں کو بھول جاتے اور دنیا کی تباہی نزدیک سے نزدیک تر چلی آتی۔ بے شک انسانی جذبے کافی حد تک فنا ہو چکے تھے، لیکن قدرت زندہ ہے۔ خدا انسان کو محبتوں کا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں میں پھنس کر وہ خود سے کچھ بن جاتا ہے، لیکن خدا کی جلائی ہوئی شمع کبھی نہیں بجھتی، یہ میرا ایمان ہے۔ دلوں کی تاریکیوں میں یہ شمع ہمیشہ روشن رہتی ہے۔ سمندر کا ہولناک سفر جاری تھا، نہ جانے کتنا وقت بیت چکا تھا۔ علاؤالدین ابھی تک جاگ رہا تھا، اس نے اپنی رائفل رکھ دی تھی اور اب ایک جگہ بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانے کی تقسیم کا مسئلہ پیش آیا اور اس سلسلے میں گلاب اور اس کے دو ساتھیوں کو کام کرنا پڑا۔ ایک ملاح بھی ہمارے ساتھ شریک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا تقسیم ہو گیا، غلاموں کی طرف توجہ بھی نہ دی گئی۔ میں نے علاؤالدین سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ دیکھو دوست، ہمدردی کا جذبہ ابھی تمہارے سینے میں زندہ ہے، اور یہ حماقت کی بات ہے، پہلے اس جذبے سے خود کو آزاد کر لو، اس کے بعد کوئی دوسری بات ہوگی۔ میں کسی خاص جذبے کے تحت یہ بات نہیں کہہ رہا علاؤالدین، لیکن ان لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے تھوڑی بہت خوراک دینا تو ضروری ہے۔ میں نے بھی آگے سے فوراً ہی جواب دیا، ہاں ہم لوگ کھا پی لیں پھر دیکھا جائے گا، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے وہی جاری رہنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ خود سر ہوتے چلے جائیں گے، علاؤالدین نے آگے سے جواب دیا۔ میں چند لمحے تو خاموش رہا، پھر میں نے مسکراتے ہوئے علاؤالدین سے کہا، علاؤالدین ابھی تم نے ہمدردی کے جذبے کے بارے میں بات کی تھی، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جذبہ تو تمہارے دل میں بھی موجود ہے۔ شاید ایسا ہی ہو، میں نے خود اس کا اندازہ کبھی نہیں کیا۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ اس نے بھی آگے سے سوال کیا۔ تم اپنے ساتھ ان تینوں کو بھی آزاد کروا کے لے آئے ہو۔ میں نے گلاب اور اس کے دونوں ساتھیوں کی جانب اشارہ کیا اور علاؤالدین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں ان کی آزادی میری ضرورت تھی، ان کی مدد کے بغیر میں خود بھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ بس ان کا ساتھ مجھے اسی حد تک عزیز تھا، اس کے علاوہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تمہارے لیے بھی میرے دل میں کوئی خاص جگہ نہیں میرے دوست، بس مجھے تمہاری قوت اور ذہانت کا قائل ہونا پڑے گا۔ دو طاقتور اور ذہین آدمی جب یکجا ہو جاتے ہیں تو 11 بن جاتے ہیں۔ ممکن ہے میں کسی مصیبت میں اکیلا گرفتار ہو جاؤں، تمہاری شمولیت مجھے سہارا دے سکتی ہے۔ تم سے میرا مفاد وابستہ ہے اور مجھ سے تمہارا، یہی ایک جذبہ ہے مجھے تمہیں دوست کہنے پر مجبور کیے جا رہا ہے۔ میں اس صاف گوئی کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اسے غلط فہمی کے آخری کونے تک لے جانے کا خواہش مند تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی بھی شبہ پیدا نہ ہو۔ وہ میرے ان الفاظ سے خوش ہوا تھا اور اس نے کہا، میں تمہیں ایک اور بھی بات بتاؤں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا؟ میں نے فوراً ہی سوال کیا۔ جذباتی ہونے کی کوشش مت کرنا۔ نہیں علادین، تمہارے قرب اور حالات کی گردش نے مجھے جذباتیت سے بالکل دور کر دیا ہے۔ یہ عمدہ بات ہے، یہ کیفیت انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم کھانا کھا لیں پھر بات کریں گے، علادین بھی بولا۔ اچھے خاصے لوازمات موجود تھے، خاصا مناسب بندوبست کیا تھا کہ گاروں نے۔ کوئی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے غلاموں میں کھانا تقسیم کر دیا اور اس کے بعد سب لوگ آرام کرنے چلے گئے۔ گلاب اور اس کے دونوں ساتھی دوسری جانب تھے، لیکن غلاموں کی کیفیت سے وہ بھی سہمے سہمے سے لگتے تھے، انہیں صحیح صورتحال کا اندازہ بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام نے میرے کان میں کہا، منصور اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رہائی حاصل ہو چکی ہے گلاب، دیکھنا یہ ہے کہ تقدیر ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ مگر یہ کون لوگ ہیں جنہیں جانوروں کی طرح باندھ کر رکھا گیا ہے؟ قیدی ہیں یہ، انہیں ایک مخصوص مقام تک پہنچانا ہے۔ ہم کیوں پہنچا رہے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کیا؟ مجھے انہیں دیکھ کر ترس آنے لگا۔ خاموش رہو گلاب، ورنہ مصیبت کا شکار ہو جاؤ گے، میں نے کسی قدر آہستہ آواز میں کہا۔ اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے تم خود بھی اسے خاموشی سے دیکھتے رہو، اور اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بھی ہدایت کر دو کہ کسی مسئلے میں کچھ نہ بولیں۔ مگر ایسی کیا بات ہے، تم کس سے خوفزدہ ہو؟ حالات سے، وقت سے، بس اس سے زیادہ میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ تعجب کی بات ہے، گلاب گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ رات کو غلاموں کے حصے کی طرف سے ایک آواز ابھری، ہمیں سردی لگ رہی ہے، اوڑھنے کے لیے کوئی چیز دے دو۔ کوئی چیز نہیں ہے اوڑھنے کے لیے، خاموش بیٹھے رہو، علادین کی آواز ابھری، اور میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ خاصی رات گئے تک ہم لوگ جاگتے رہے اور کشتی کے مختلف حصوں میں گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ غلام بیچارے اب خاموشی سے گھٹنوں میں گردنیں چھپائے بیٹھے تھے۔ لیٹنے کی کوشش اس لیے نہیں کی تھی کہ لیٹنے سے سردی زیادہ لگتی ہے۔ میں نے علادین سے کہا، کیا خیال ہے علادین، ان ملاحوں نے جزیرہ بادیان کا سفر بتایا ہے کہ کتنا طویل ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی موٹر لانچ ہوتی تو شاید یہ سفر ہم صبح سے شام تک طے کر لیتے، لیکن بادبانی کشتی کی رفتار موٹر لانچ کی بنسبت چوتھائی بھی نہیں ہوتی، یہ بس ہواؤں کے دوش پر ہی چلتی ہے۔ اگر ہواؤں کا رخ بدل گیا تو بادبانوں کا رخ بھی بدل جائے گا، لیکن اس کی رفتار بے حد سست ہو جائے گی۔ ملاحوں کا خیال ہے کہ کم از کم 2 دن اور 2 راتوں کا سفر مزید ہوگا۔ اوہ، خاصا طویل سفر تو ہے۔ ہاں، بادبانی کشتی کی وجہ سے، موٹر لانچ کا یہ لوگ بندوبست نہیں کر سکے تھے، علادین نے جواب دیا اور پھر بولا، لیکن سمندری سفر خاصا دلکش لگتا ہے، مجھے تو بہت لطف آ رہا ہے۔ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ بس میرے ذہن میں تو صرف ایک خیال ہے کہ کہیں وہ کمبخت ادھر نہ آ نکلیں، دیکھا جائے گا۔ اب خطرے کے احساس سے کونوں میں منہ چھپا کر بیٹھنے سے تو رہے، ہاں یہ بھی درست ہے، لیکن اس کے باوجود میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی ضرور جاگتا رہے، یعنی میں یا تم، ہم دونوں ہی حالات پر صحیح نگاہ رکھ سکتے ہیں، باقی تو ناکارہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو سو جاؤ، جس وقت کہو گے میں تمہیں جگا دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں سونے جا رہا ہوں، تم مجھے 5 بجے کے قریب جگا دینا، علادین نے کہا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس بلند جگہ پر آ بیٹھا، میری نگاہیں دور دور تک سمندر کا طواف کر رہی تھی، کہیں پر روشنی کی رمق دکھائی نہ دیتی تھی۔ پھر بھی میرا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی موٹر لانچ ادھر آ نہ نکلے، ہم لوگ شدید خطرے میں پھنس سکتے تھے۔ میں نے گلاب یا اس کے ساتھیوں کو بھی اپنے نزدیک بلانے کی کوشش نہ کی کہ وہ تینوں بھی گہری نیند سو رہے تھے، البتہ 2 ملاح جاگ رہے تھے، 2 سو گئے تھے۔ لیکن میرا ان سے کوئی تعارف بھی نہ تھا، اس لیے اپنے طور پر وہ لوگ ایک کونے میں خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہیں بھی سمندر میں بھٹک رہی تھی اور وہ بادبانوں کا رخ بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ میرا ذہن تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ دو دن اور دو راتوں کا مطلب یہ ہے کہ کل کا دن میرے پاس موجود ہے، اور کل کی رات میری اپنی کاروائی کے لیے مناسب تھی، اور یہ کاروائی ابھی میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ کسی بھی قیمت پر ان غلاموں کو جزیرہ بادیان نہیں جانے دوں گا، خواہ اس کوشش میں میری اپنی جان کیوں نہ چلی جائے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے میں جس حد تک کاروائی کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ یہی تصور میرے ذہن میں تھا کہ اگر ایک ہی شیطان سے دنیا کو پاک کر دیا جائے تو کم از کم اپنا فرض تو پورا ہو جاتا ہے۔ رات کے غالباً تیسرے پہر جب وہ دونوں ملاح جاگ گئے تو اول وقت میں سو گیا اور دوسرے ملاح ان کی جگہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں نے بھی علادین کو جگایا، وہ خوش دلی سے اٹھ گیا۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر مجھ سے بولا، ٹھیک ہے اب تم سو جاؤ، بالکل آرام سے سوتے رہو، جب بھی آنکھ کھلے جاگ جانا۔ اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے سونے لیٹ گیا، اور پھر خاصے دن چڑھے ہی آنکھ کھلی، اور وہ بھی اس وقت جب علادین نے مجھے جگایا۔ اٹھو یار، ناشتہ کر لو، خاصا دن چڑھ چکا ہے، اس نے کہا، اور میں جاگ گیا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور پھر ناشتہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ میری نگاہ غلاموں کی طرف اٹھ گئی، وہ بےچارے اپنے جسموں کو دراز کر کے دھوپ سینک رہے تھے۔ رات بھر کی شدید سردی نے انہیں سونے بھی نہ دیا، ان کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی اور چہرے بری طرح لٹکے ہوئے تھے۔ ناشتہ دے دیا ان لوگوں کو یا نہیں؟ میں نے علادین سے سوال کیا۔ ہاں انہیں ناشتہ دے دیا گیا ہے، ہم سب بھی ناشتہ کر چکے ہیں، میرا خیال ہے صرف تم ہی رہ گئے ہو، جاؤ ناشتہ کر لو۔ اور میں ناشتہ کرنے چلا گیا۔ ناشتے سے پارے ہونے کے بعد میں بھی علادین کے پاس بیٹھ کر دھوپ سیکنے لگا۔ واقعی رات کو بہت اچھی سردی تھی، لیکن اس وقت تو موسم تبدیل ہو گیا ہے۔ سمندر پرسکون تھا، دور دور تک کسی جہاز یا کشتی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، چنانچہ ہم لوگ پرسکون انداز میں سفر کرتے رہے۔ میرا خیال ہے اب ہم ان کی رینج سے بہت زیادہ دور نکل آئے ہیں۔ ہاں، میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور سمندر میں ان کا گشت بھی مؤثر نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور ہمیں دیکھ لیتے۔ بہر صورت یہ سارے تقدیر کے کرشمے ہیں، تقدیر ہمیں کچھ دینے پر تلی ہوئی تھی تو کیوں نہ کچھ حاصل کیا جائے، کیا خیال ہے؟ بالکل درست، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پورا دن گزر گیا، شام ہو گئی اور کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ جوں جوں شام ہوتی جا رہی تھی، غلاموں کے چہرے پر مظلومیت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ غالباً رات کی سردی کے احساس نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، لیکن میں ان مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت علادین ایک طرف ٹیک لگائے کھڑا تھا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے چابیوں کے ایک گچھے کو اچھال رہا تھا کہ میں نے اس سے فوراً ہی کہا، علادین اگر ان غلاموں کے لیے اڑنے کا کوئی بندوبست کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ کوئی ایسی ترکیب نہیں ہو سکتی کہ یہاں جو بیکار چیزیں پڑی ہیں، میرا مطلب ہے کپڑا وغیرہ، انہیں دے دیا جائے، مگر اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں، علادین نے بھی فوراً جواب دیا۔ ہے علادین، تم خود غور کرو، اگر سردی سے ان میں سے کوئی اکڑ کر مر گیا تو ہمارا نقصان نہیں ہو جائے گا؟ او ہاں، اس پہلو پر تو میں نے کبھی غور کیا ہی نہیں، میرا مقصد یہی ہے، ورنہ ان سالوں سے کس کو دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں نے بھی لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، جو کچھ مل سکتا ہے ان کے حوالے کر دو، علادین نے کہا، اور میں نے خوش دلی سے وہ سارا بیکار کپڑا جو کینوس کے تھیلوں اور ترپالوں کی شکل میں پڑا تھا غلاموں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے جس تشکر بھرے انداز میں مجھے دیکھا تھا اسے میں آج تک فراموش نہیں کر سکا، لیکن میں آج کی رات کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، چنانچہ میں واپس علادین کے پاس آ گیا۔ علادین کسی خیال میں ڈوبا بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر چونک سا پڑا۔ ہو گیا کام؟ اس نے پوچھا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، ایک بات کہوں منصور، وعدہ کرو کہ غیر جذباتی ہو کر بات کرو گے، اگر تم مجھ سے متفق نہ ہوئے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا ارادہ ملتوی کر دوں گا۔ کہو کیا بات ہے علادین؟ میں تعجب سے بولا۔ گلاب اور ان دونوں آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، اور میں تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے تعجب سے کہا، میں سمجھا نہیں علادین، بیکار لوگ ہیں، یہاں سے نکل جانے کے بعد یہ نوکری ہی کریں گے، کسی نہ کسی کی تو ان کو غلامی کرنی ہی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ تو پھر انہیں بھی انہی لوگوں میں کیوں نہ شامل کر دیا جائے منصور؟ 75,000 روپے جو ہمارے اپنے ہوں گے، آدھے آدھے، کیا خیال ہے؟ تم وعدہ کر چکے ہو کہ غیر جذباتی ہو کر ہی سوچو گے، علادین نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نے بڑی چابک دستی سے خود کو سنبھال لیا۔ ایک اور ذہنی جھٹکا لگا، لیکن میری کیفیت اب کافی بدل چکی تھی، میں خود کو سنبھالنے کا فن سیکھ چکا تھا۔ چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ تمہارے ساتھی ہیں علاءالدین، تم خود ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہو، میں اس بارے میں کیا رائے دوں؟ تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ قطر نہیں، تمہارے کسی معاملے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور علاءالدین نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، تم واقعی کام کے آدمی ہو منصور، انسان کو اتنا ہی غیر جذباتی ہو کر سوچنا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی ان کے لیے انتظام کر رکھا ہے اور 3 فالتو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ تم آرام سے بیٹھو، میں ابھی یہ کام کر لیتا ہوں، یہ چاروں ملاح میری مدد کریں گے، انہیں بھی ہدایات مل چکی ہیں، علاءالدین نے کہا۔ اور میں نے گردن ہلا دی۔ گلاب اور اس کے دونوں ساتھی سو رہے تھے اور میں ایک علیحدہ کونے میں کھڑا تھا۔ علاءالدین نے ملاحوں سے کچھ کہا اور وہ تیار ہو کر آگے بڑھے، اور اس کے بعد وہ تینوں سوئے ہوئے آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ آن کی آن میں انہیں قید کر لیا گیا۔ وہ بےچارے اس قدر بدحواس ہو چکے تھے کہ ان کی آواز تک نہ نکل سکی۔ علاءالدین کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ چلو انہیں بھی غلاموں کے ساتھ ہی باندھ دو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ استاد علاءالدین، یہ کیا ہے؟ ہمیں کیوں؟ گلاب نے کہا، اور علاءالدین کہکے لگانے لگا، یہ استاد کی استادی ہے بیٹو، تمہارا کیا اچار ڈالنا ہے مجھے؟ اب تمہارے بھی اچھے دام ملیں گے، چلو ادھر چلو۔ اس نے ہنٹر گھمایا اور شڑاک شڑاک کئی ہنٹر ان پر برسا دیے۔ ان کے حلق سے کراہیں نکل گئیں، چاروں نچار وہ بھی غلاموں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ علاءالدین ان سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، میں سن ہی نہ سکا، میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ ابھی تو جزیرہ بہت زیادہ دور تھا، ممکن ہے ابھی ایک ہتھکڑی اور بھی ہو اس کے پاس جو کہ میرے لیے ہو۔ علاءالدین واپس آ چکا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ بس میرا یہی خیال تھا کہ کہیں تمہیں اعتراض نہ ہو، مگر تم عمدہ آدمی ہو منصور، یوں لگتا ہے جیسے ہماری تمہاری خوب نبھے گی۔ کیا خیال ہے، پہلے تم سو گئے یا میں سو جاؤں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی، تم آرام کرو، میں نے کہا، اور اس نے چابک دستی سے چابیاں میری طرف اچھال دی۔ میں نے اسے اچک لیا اور پھر اس نے ترنگ میں چابیوں کا گچھا بھی فوراً ہی تھما دیا۔ انہیں بھی سنبھال کر رکھ لو، یہ ان سب کی چابیاں ہیں، میں چلا سونے۔ وہ پلٹ کر آرام کرنے کی جگہ پر چل پڑا۔ میری نگاہیں تشکر کے انداز میں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ خداوند، یہ بھی خدا کا کرم ہے، میں ان چابیوں کے لیے پریشان تھا، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ میرا دل مسرت سے کپ کپا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کشتی پر ہنگامہ ہی ہونے والا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ آسمان پر مدھم مدھم ستارے ٹمٹما رہے تھے اور میں خاموشی سے آسمان کو دیکھتا رہا۔ پھر دو ملاح بھی سونے چلے گئے اور میں اس بلند جگہ جا بیٹھا جہاں سے دور دور تک نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ جاگنے والے دونوں ملاحوں نے ہوا پیما سے ہواؤں کے رخ کا اندازہ کر لیا اور بادبان کی سمت درست کر کے پھر اپنی جگہ جا بیٹھے۔ میں نے کشتی میں ایک گشت کیا اور پھر خاموشی سے اسی جگہ پر واپس پہنچ گیا جہاں اسلحہ موجود تھا۔ میں نے انتہائی خاموشی سے بھری ہوئی رائفلیں خالی کر دی اور انہیں ان کی جگہ رکھ دیا تاکہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکے اور انہیں فوری طور پر استعمال بھی نہ کیا جا سکے۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر ایک بار پھر میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں ملاح جاگ رہے تھے اور مستعدی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ اگر انہیں مجھ پر اعتماد نہ ہوتا تو میری نقل و حرکت انہیں مشکوک بھی کر سکتی تھی۔ تقریباً 20 منٹ تک میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، پھر چابک ہلاتا ہوا غلاموں کی طرف چل پڑا۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ چور نگاہوں سے میں ان دونوں ملاحوں کو بھی دیکھتا جا رہا تھا جو اپنے کام سے مطمئن ہو کر سکون سے بیٹھ گئے تھے۔ میری نقل و حرکت پر انہوں نے کوئی توجہ بھی نہ دی تھی، چنانچہ میں غلاموں کے پاس ہی پہنچ چکا تھا۔ دوسرے غلام تو میری مہربانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بوسیدہ ترپالوں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے، لیکن گلاب اور اس کے دونوں ساتھی اس آفت پر آزردہ اور سہمے سہمے بیٹھے تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ پر گلاب نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر گردن جھکا لی۔ گلاب، میں نے سرگوشی کی اور وہ چونک کر دوبارہ مجھے دیکھنے لگا۔ چند لمحات دیکھتا رہا، پھر اس کی سسکیاں ابھرنے لگی، وہ رونے لگا۔ منصور، تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا، تم نے بھی میرے دل میں اپنے لیے جو جگہ پیدا کی تھی وہ بھی کم کر دی، جو میں عزت تمہاری کرتا تھا وہ بھی کم ہو گئی، ہم تو دوست تھے آپس میں، تم کو کیا ہوا منصور؟ مجھ سے پہلے تو علاءالدین تمہارا دوست تھا گلاب، ان دونوں کا دوست تھا، ان سے پوچھو،
انہیں کیا ہوا؟ میں نے فوراً ہی جواب دیا، وہ ہمارا دوست نہیں تھا، ہم تو اسے استاد کہتے تھے۔ اس نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں فرار کی راہ دکھائی، اس سے زیادہ اسے ہم سے کوئی بھی دلچسپی نہ تھی۔ ہم سب ان پڑھ نوجوان تھے منصور، زمانے کے مکر و فریب کو زیادہ نہیں سمجھتے تھے، بس جو ہماری انگلی پکڑتا ہے ہم اس کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں۔ اس نے بھی ہماری انگلی پکڑی اور ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ ہماری عقل ہمارا ساتھ نہیں دیتی تھی، ہماری تو کچھ سمجھ میں بھی نہ آتا تھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہیں معلوم ہے گلاب، جب تم نے اسے میرے بارے میں بتایا تو اس نے رات کو مجھے خنجر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہماری مدد کرو منصور، خدا کے لیے ہماری مدد کرو۔ گلاب بلک بلک کر رونے لگا، اس کی آواز بلند ہوئی تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ او بے وقوف، آواز مت بلند کرو، یہ لو چابیوں کا گچھا، ان میں تمہاری ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی چابیاں موجود ہیں، ایک دوسرے کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھول لو اور تیار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے چابیوں کا گچھا گلاب کو دے دیا، لیکن دوسرے لمحے گلاب کے ایک ساتھی کے حلق سے خوف بھری آواز نکل گئی۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے میرے عقب میں دیکھ رہا تھا، میں سانپ کی طرح پلٹا، علادین میرے سر پر موجود تھا، اس کے ہاتھوں میں رائفل دبی ہوئی تھی جس کا رخ میری جانب ہی تھا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ تمہارا لہجہ کیسا ہے علادین؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ غم گساری کر رہے ہو ان سے؟ دوستی کا اظہار کرتے ہو ان سے؟ چال بازی، فریب، اور وہ بھی مجھ سے؟ تم خود کو بہت چیز سمجھتے ہو علادین، میں پرسکون لہجے میں بولا۔ میں پوچھتا ہوں، اس وقت تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اس جگہ تمہاری موجودگی کا مقصد کیا ہے؟ میں کھڑا ہو گیا، چمڑے کا ہنٹر میرے ہاتھ میں موجود تھا، میں نے اسے کھول لیا۔ میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ اور تم خود کو سنبھال لو علادین، اب تمہارے ہاتھ میں دبی ہوئی رائفل کا رخ میری جانب ہے، میں نے سخت لہجے میں ہی کہہ دیا۔ اس سے نکلنے والی گولی بھی تمہارے سینے کے پار ہی ہوگی، سوچ لو علادین، میں نے کہہ دیا۔ مجھے تم پر شبہ ہو گیا ہے منصور، اور جن لوگوں پر مجھے شبہ ہو جاتا ہے میں انہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ تم پہلے بھی میری نگاہ میں خطرناک تھے، لیکن میں نے تمہیں زندگی کے کچھ اور لمحات بھی عطا کر دیے۔ جزیرہ بادیان پر مجھے ایک آدمی کی ضرورت تھی جو میرے مفاد کے لیے کام کر سکے، اور کام کی تکمیل کے بعد تمہارا کیا خیال تھا کہ کیا میں تمہیں آدھی دولت دے دیتا؟ نہیں منصور، نہیں، میں خاموشی سے تمہیں ٹھکانے لگا دیتا، اور شاید تم بھی یہی سوچ رہے تھے، لیکن فیصلہ وقت سے کچھ ذرا پہلے ہو گیا، تم مناسب وقت کا انتظار نہ کر سکے، علادین نے فوراً ہی کہا۔ تمہاری زندگی کے بھی کچھ لمحات باقی تھے علادین، لیکن افسوس تم نے بھی وقت سے پہلے موت کو آواز دے دی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چابک گھمایا، علادین نے اندھا دھند فائر کر دیا، لیکن اسے شدید مایوسی ہوئی، رائفل سے ٹرچ کی آواز نکل کر رہ گئی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں رائفل کو دیکھا، اس کا گھوڑا چڑھا کر دوبارہ فائر کیا، لیکن اس بار بھی وہی ہوا، وہ بل بلا کر رہ گیا۔ میرے ہاتھ میں دبے ہوئے ہنٹر نے اس کی کھال ادھیڑ دی تھی، اس نے رائفل کو میری طرف سے پکڑا اور مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا دوسرا ہنٹر اس کے شانوں پر پڑا اور اس کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ میں گلاب وغیرہ کے پاس سے ہٹ آیا تاکہ اگر انہیں عقل آ جائے تو پھرتی سے اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول کر میری مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ علادین سے تو خیر مجھے کوئی خطرہ بھی نہ تھا، میں اس سے بآسانی نمٹ سکتا تھا، لیکن ملاحوں کا معاملہ خطرناک تھا، وہ یقینی طور پر علادین کی مدد کریں گے۔ بات ذرا وقت سے پہلے نازک مرحلے پہ آ چکی تھی، اگر گلاب اور اس کے ساتھی آزاد ہو جاتے تو پھر اس جنگ میں کوئی مشکل نہ تھی، وہ ملاحوں کو سنبھال لیتے، لیکن کمبخت علادین ہماری سرگوشیوں سے جاگ گیا تھا۔ ویسے بھی وہ شاطر آدمی تھا، اس سے کسی حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، البتہ رائفلیں کارتوسوں سے خالی کر کے میں نے عقل مندی کر لی تھی، یہی بات اس وقت میری بچت کا باعث بن چکی تھی۔ علادین دھاڑتا جا رہا تھا اور رائفل کے بٹ سے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا جا رہا تھا، لیکن اس کے سارے وار میں نے خالی کر دیے، البتہ میرے ہنٹر نے اس کے بدن کی کھال کو جگہ جگہ سے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا، سونے والے ملاح بھی جاگ گئے اور وہ دونوں بھی چونک کر ہماری طرف دوڑ پڑے جو رات کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے غلام باڑے کی طرف دیکھا اور مخمصے کا شکار ہو گئے۔ غالباً ان لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ہم دونوں میں سے کس کی مدد کریں، فوری حادثہ ہوا تھا اس لیے وہ یہ فیصلہ کر نہیں پا رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ میں علادین کو ناکارا کر دوں، اور اس کے بعد اگر یہ ملاح مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو پھر ان کی بھی خبر لے لوں،
لیکن ملاحوں کو ہوش آ گیا۔ علادین نے انہیں آوازیں بھی دی تھی اور اپنی مدد کے لیے بھی کہہ دیا تھا، چنانچہ وہ میری طرف دوڑے اور میں نے ان کا استقبال بھی ہنٹر سے ہی کر لیا، لیکن میرے ہنٹر کا ایک سرا ایک ملاح کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھرتی سے اسے اپنے بازو پر لپیٹ لیا اور زور دے کر اس نے مجھے جھٹکا دیا۔ ہنٹر تو میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکا تھا، البتہ اس جھٹکے سے میں کئی قدم دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ صورتحال کا مجھے اندازہ تھا، چنانچہ اب میرا اپنے اصلی رنگ میں آنا ضروری تھا۔ ملاح کے قریب پہنچ کر میں نے سر کی ٹکر اس کے منہ پر ماری اور اس کے ناک پر وار کیا۔ وہ ایک خوفناک کراہٹ کے ساتھ الٹ گیا۔ ہنٹر چونکہ اس کے بازو سے بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ میرے ہاتھ میں نہ رہ سکا۔ ہنٹر میرے ہاتھ سے نکلتے ہی علادین نے اپنی چوٹوں کو بھول کر بندوق کے دستے سے بھرپور وار کیا، لیکن میرے اندر اب وہ جنون ابھر آیا تھا جو میری شخصیت کے انتہائی گوشوں میں پوشیدہ رہتا تھا۔ اب میں زندگی اور موت کی جنگ کے لیے تیار ہو چکا تھا، کیونکہ تنہا ہی ان پانچ لوگوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں سیدھا کیا اور اس کے تلووں پر بندوق کے دستے کا یہ وار روک لیا۔ دوسرے لمحے میں نے گھوم کر اپنا مخصوص داؤ ایک ملاح کی گردن پر مارا۔ بس دیکھنے کے قابل منظر ہی تھا، ملاح اپنی جگہ سے اڑتا ہوا کافی دور جا گرا۔ دوسرے دونوں ملاحوں نے اکب سے میری گردن میں کینچی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن انہیں بھی مایوسی ہوئی۔ میرا ایک پاؤں پھر گھوما اور ان میں سے ایک کی پسلی پر پڑا۔ دوسرے کو پکڑ کر میں نے سامنے کیا اور ایک بھرپور ہاتھ اس کے نرخرے پر مارا تو وہ ہچکی سی لے کر پیچھے ہٹ چکا تھا، لیکن اس بدنصیب کی شامت ہی آ گئی تھی۔ علادین نے اپنا واحد ہتھیار یعنی وہ رائفل ایک بار پھر گھمائی اور چوٹ کھانے والا ملاح اس کی زد میں آ گیا۔ اس کے سر کے چتھڑے اڑ گئے، کھوپڑی پھٹ چکی تھی اور وہ بھیانک چیخ مار کر نیچے گر پڑا۔ بس یہیں سے پانسا پلٹ گیا۔ ملاحوں نے دیکھ لیا کہ ان کا ساتھی علادین کے ہاتھوں مارا گیا ہے، چنانچہ وہ تینوں کو راتے ہوئے علادین پر جھپٹے اور علادین بوکھلا گیا۔ وہ دشمن وہ ہے، وہ چیخا، لیکن تینوں ملاح اس سے چمٹ گئے اور اسے مار مار کر اٹموا کر دیا۔ پھر انہوں نے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ رک جاؤ، آہ رک جاؤ، ہمارا دشمن وہ ہے، وہ۔ علادین کی آخری چیخ بے حد بھیانک تھی۔ ملاحوں نے اسے پانی میں اچھال دیا تھا، لیکن اب ان پر جنون طاری ہو چکا تھا۔ تینوں زخمی تھے اور پاگل ہو چکے تھے۔ وہ خونی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے میری طرف لپکے، لیکن میں تیار کھڑا تھا۔ جو ہی وہ میرے قریب پہنچے میں نے ان کی دھنائی شروع کر دی۔ پستول، رائفل اور خنجر کی لڑائی سے تو وہ بخوبی واقف تھے، لیکن یہ لڑائی ان کی سمجھ میں نہ آنے والی تھی۔ وہ گدھوں کی طرح پٹ رہے تھے، چیخ رہے تھے، مار کھا کر پہلے سے زیادہ طوفانی انداز میں مجھ پر جھپٹتے تھے اور پہلے سے زیادہ چوٹ کھا کر دور جا پڑتے تھے۔ انہوں نے خنجر بھی نکال لیے تھے، لیکن میں نے کسی کو قریب ہی پہنچنے نہ دیا۔ وہ فن خنجر سے بازی کے واقف تھے اور کرنا بھی چاہتے تھے۔ پینترے بدل بدل کر حملہ آور ہوتے رہتے، لیکن ان کے ہاتھ خلا میں ہی رہ جاتے اور میرا پاؤں یا ہاتھ اپنا کام کر جاتا۔ مجھے گلاب اور اس کے ساتھیوں پر بھی ہنسی آ رہی تھی، بے وقوفوں نے مروا ہی دیا تھا۔ حالانکہ احمقوں کی طرح منہ پھاڑے بیٹھے رہنے سے تو یہ بہتر تھا کہ ہتھکڑیاں کھول کر میری مدد کو ہی آ جاتے، لیکن وہ ہتھکڑیاں بھی نہ کھول سکے تھے۔ سوئے ہوئے غلام بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور آنکھیں پھاڑے اس جنگ کو دیکھ رہے تھے جس کا اب خاتمہ قریب تھا۔ ملاح نڈھال ہو کر بیٹھ چکے تھے اور اب وہ ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ میں نے جھک کر ہنٹر اٹھا لیا اور وہ سمٹ گئے۔ دو تین ہنٹر میں نے ان پر برسائے تو وہ چیختے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگے اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کر کتوں کی طرح ہانپنے لگے۔ اب ان میں کھڑے ہونے کی سکت بھی باقی نہ رہی تھی۔ گلاب، میں نے پیار بھرے انداز میں گلاب کو آواز دی اور وہ چونک پڑا۔ ہاں ہاں، وہ کپ کپاتی آواز میں بولا، ہتھکڑیاں کھول لیں۔ نہیں، چابی نہیں مل رہی۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں نے کہا اور گلاب کے پاس پہنچ گیا۔ چابیوں کا گچھا اس کے ہاتھ میں سے لے کر میں نے مختلف چابیاں اس کی ہتھکڑی میں ٹرائی کی اور بالآخر اس کے ہاتھ کھل گئے۔ یہی چابی اس کی بیڑی میں لگائی اور وہ آزاد ہو گیا۔ اب تم اس طرح ان دونوں کی چابیاں بھی تلاش کر لو۔ وہ ان دونوں کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھولنے لگا۔ اسی وقت ایک غلام نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہماری تقدیر میں بھی اب وہی روسیائی ہی ہے دلیر، یا تمہارے سینے میں ہمارے لیے بھی رحم پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، میں نے تم سب کے لیے ہی تو جدوجہد کی ہے دوستو، اس کے لیے میں نے تمہارے ایک ساتھی کے بدن پر ہنٹر مارا تھا جس کا مجھے بہت دکھ ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے، مجھے معاف کر دینا۔ تو کیا تم ہمیں آزاد کروانے کے لیے آئے ہو؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ تم آزاد ہو، گلاب ان سب کی ہتھکڑیاں بھی کھول دو، میں نے کہا، اور غلام پاگلوں کی طرح چیخنے لگے۔ ان کی مسرت بھری آوازیں کان پھاڑے دے رہی تھی، وہ شدت سے مسرت سے دیوانے ہو چکے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ آزاد ہوتے جا رہے تھے اور اس طرح خود کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں اب بھی اپنے آپ پر یقین نہ آتا ہو۔ ان میں سے چند میرے قریب آئے اور مجھ سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے، میں نے بھی انہیں لپٹا لیا۔ بڑی دیر تک یہ ہنگامہ جاری رہا، پھر میں نے ان کو علیحدہ کیا، لیکن اسی وقت ایک ناخوشگوار بات ہوئی۔ کونے میں بیٹھے ملا حسد سے پھونک رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے اوپر ایک خنجر پھینک مارا جو میری ران کو زخمی کرتا ہوا دوسری طرف جا پڑا۔ میں ٹھٹک گیا، لیکن ملاحوں کی یہ حرکت آزاد ہونے والے غلاموں نے دیکھ لی تھی اور اس کے بعد بھی میں انہیں روک نہ سکا۔ وہ وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے ملاحوں پر جھپٹ پڑے، سارے کے سارے ان پر گر گئے، گھونسے اور لاتے مار مار کر انہوں نے ملاحوں کی ہڈیاں توڑ دی۔ پھر انہوں نے ان کے لباس کھینچ کر اتار لیے اور بے حجاب کر دیا۔ اس کے بعد میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے تینوں ملاحوں کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ نیچے سمندر میں ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ میں لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا اور کشتی کے کنارے پہنچ گیا۔ تب میں نے پہلی بار زندگی میں پہلی بار خونخوار مچھلیوں کو دیکھا جنہوں نے ملاحوں پر حملہ کر دیا تھا۔ گوشت خور مچھلیاں ملاحوں کو جگہ جگہ سے کاٹ رہی تھی۔ ملاح چیخ رہے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں پانی میں ابھر رہے تھے۔ آن کی آن میں مچھلیاں انہیں لے کر تہ میں چلی گئیں۔ چند لمحات کے بعد سمندر کی تہ حسب معمول پرسکون ہو گئی تھی۔ گلاب کا ایک ساتھی جلدی سے میرے پاس پہنچ گیا اور اس نے اپنے لباس سے ایک پٹی پھاڑ کر میرے زخم پر کس کر باندھ دی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کے سہارے کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ تمہارا شکریہ دوست، میں نے کہا، اور اس نے محبت سے میری گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ نہیں منصور صاحب، آپ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ جس نے زندگی کی انتہائی مایوسیوں سے نکال کر ہمیں نئی زندگی دی۔ کوئی بات نہیں میرے دوست، یہ میرا فرض تھا، میں نے کہا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ وحشی غلاموں نے اس ملاح کو بھی اٹھا کر پانی میں پھینک دیا جو علادین کے ساتھ زخمی ہو کر مر گیا تھا۔ عقل کا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس ملاح کا لباس بھی اتار لیا، انہیں خود بھی تو کپڑوں کی سخت ضرورت تھی۔ تینوں ملاحوں کا لباس انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا اور جتنا کپڑا جس کے حصے میں آیا اس نے اپنے برہنہ بدن کے گرد لپیٹ لیا۔ ان کے اوپری بدن ننگے تھے اور وہ مختصر لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ کشتی میں کپڑے قسم کی جو بھی چیز وہاں پر موجود ہے وہ اسے جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ چادریں، کچھ بستر اور چند ایسی دوسری چیزیں تھیں جنہیں انہوں نے جس طرح بھی ممکن ہو سکا اپنے بدن کے گرد لپیٹ لیا اور اس طرح تقریباً سب کے بدن ڈھک چکے تھے۔ میں نے ان سے پرسکون رہنے کے لیے کہہ دیا اور میری ایک آواز پر وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ گلاب اور اس کے ساتھی بھی ان کے قریب ہی کھڑے تھے۔ تب میں نے ان سے پوچھا، تم میں سے کسی کو کشتی رانی سے کوئی واقفیت ہے؟ سب نے ہی مایوسی سے گردن ہلا دی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، جس خدائے بزرگ برتن نے تمہیں اور مجھے آزادی نصیب